بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اندازِ جہاں۔ اندازِ جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا۔ اور اس وقت کی نشریات میں کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی 8 سالہ حکومت کی کامیابی کا راز رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت اور رہنمائی اور میدان عمل میں ایرانی عوام کی بھرپور موجودگی ہے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے 13ویں صدر کی حلف برداری کی تقریب دنیا کے 73 ملکوں کے سربراہوں، حکام اور اعلی عہدیداروں کی شرکت سے ایران کی پارلیمنٹ میں منعقد ہوگی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ گزشتہ روز بھی جاری رہا۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی 8 سالہ حکومت کی کامیابی کا راز رہبر انقلاب اسلامی کی حمایت و رہنمائی اور میدان عمل میں ایرانی عوام کی بھرپور موجودگی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی حکومت کے اعلی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ روز کہا کہ سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود اربوں ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری کا حصول اور ترقیاتی منصوبوں کے تمام مراحل اپنے اختتام کو پہنچے، جو سب کے سب اقتصادی پابندیوں کے دور میں انجام پائے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ساتھ ہی ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ترقی کی چوٹیاں سر کرے اور علاقے اور پوری دنیا میں ایک نمونہ بن سکے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پڑوسی، دوست اور دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعمیری تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشوار ترین حالات میں بھی ایران کے مذاکرات کاروں نے سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی منظوری کے ذریعے ایران کے خلاف 7 خطرناک قراردادوں کو ناکام اور غیر مؤثر بنانے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایران کی مجلس شورا اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے 13ویں صدر کی حلف برداری کی تقریب دنیا کے 73 ملکوں کے سربراہوں، حکام اور اعلی عہدیداروں کی شرکت سے ایران کی پارلیمنٹ میں منعقد ہوگی۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقرری اور توثیق کی تقریب آج منعقد ہو رہی ہے، جس میں رہبر انقلاب اسلامی نئے صدر کو تقرری نامہ حوالے کریں گے۔ اس موقع پر ایران کی اہم شخصیات موجود ہوں گی، جبکہ ایران کے نئے صدر 5 اگست جمعرات کو پارلیمنٹ کے ہال میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ پارلیمنٹ کی پریزائڈنگ کمیٹی کے ترجمان سید نظام الدین موسوی نے ایک پریس کانفرنس میں اس سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس قومی اور پرشکوہ تقریب میں کورونا پروٹوکول کے ضوابط کے ساتھ ملکی و غیر ملکی مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 10 ملکوں کے سربراہان مملکت اور 20 ملکوں کے پارلیمانی اسپیکر اپنی شرکت کا اعلان کر چکے ہیں، علاوہ ازیں 11 ملکوں کے وزراء خارجہ اور 10 ملکوں کے مختلف سطح کے وزراء اور باقی ملکوں کے خصوصی نمائندے اور مندوبین تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان گران حباد نے گزشتہ روز کہا کہ اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کے اغوا اور اسے ایزا رسانی کے مسئلے کی تحقیقات کے لیے افغانستان کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان میں متعین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا واقعہ سامنے آیا تھا، جسے ایزائیں دینے کی بات بھی سامنے آئی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں ملکوں نے کابل اور اسلام آباد میں متعین اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تحقیقات کے لیے افغانستان کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے ملک کی قومی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ افغان عوام پر امن منصوبہ مسلط کیا گیا تھا اور ایک جارح گروہ کو قانونی حیثیت دینے کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ افغانستان کی قومی کونسل کا ہنگامی اجلاس پیر کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اب ایک قومی ڈائیلاگ کا وقت ہو گیا ہے، کہا کہ طالبان گروہ اور اس کے حامیوں کی نیت میں فتور ہے اور اس خونخوار گروہ کے ضمیر میں پائیدار اور منصفانہ امن موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے صدر نے کہا کہ انہوں نے قیام امن کے لیے جرت مندانہ قدم اٹھایا ہے، لیکن فریق مقابل اسے کمزوری سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، یا تو مذاکرات کی میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے یا میدان جنگ میں طالبان کے زانوں توڑ دیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ گزشتہ روز بھی بدستور جاری رہا۔ لوک سبھا کی کارروائی پیر کو شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے ارکان نے اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس اسکینڈل کے خلاف شدید ہنگامہ کیا، اور ساتھ ہی کسانوں کے مسائل پر بھی احتجاج کیا۔ ایوان کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دیے جانے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن کے ارکان نے ایوان کے وسط میں آ کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پریزائڈنگ چیئرمین نے اپوزیشن ارکان سے خاموش رہنے کی اپیل کی، لیکن ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ حکومت اپنی اکثریت کے ذریعے جمہوریت کو کچل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث چاہتے ہیں اور بحث کا آغاز پیگاسس جاسوسی اسکینڈل سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے دوران ہی ان کا مائک بند ہو گیا۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس اسکینڈل پر بحث کرائے، لیکن حکومت نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اپوزیشن اسی بات کو لے کر سب سے زیادہ ناراض ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے کان ٹی وی نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ مقبوضہ فلسطین کے شمالی شہر حیفا میں بڑے پیمانے پر آتش سوزی کے باعث حیفا اور جوف ہیکر مل اسٹیشنوں کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت رک گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرینوں کی آمد و رفت اس وقت روکنی پڑی جب آتش سوزی ایک ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ آتش سوزی کا ایک اور واقعہ صہیونی کالونی میں پیش آیا ہے۔ لبنان کے کارگزار وزیراعظم حسان دیاب نے جنوبی بیروت میں حزب اللہ کے کارکن علی شبلی کے جلوس جنازہ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد کہا ہے کہ فتنہ پرور افراد اور وہ لوگ جو لبنان کے امن و استحکام کو درہم برہم کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، انہیں اس کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہفتے کی رات ایک مسلح شخص نے جنوبی لبنان کے خلدہ علاقے میں شادی کی ایک تقریب پر علی شبلی نام کے ایک شخص پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اتوار کو بھی کچھ مسلح حملہ آوروں نے علی شبلی کے جلوس جنازہ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک بیان میں شبلی کو شہید مظلوم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ بعض ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شبلی حزب اللہ لبنان کے عہدیداروں میں سے تھے۔ دریاسنا لبنان کے صدر میشل اون نے ایک بیان جاری کر کے ان حملوں کی مذمت کی اور فوج کو حکم دیا ہے کہ علاقے میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کے لیے فوری اقدامات انجام دیں۔ عراق میں امریکہ کے 2 فوجی قافلوں پر حملہ ہوا ہے۔ عراقی میڈیا کے مطابق امریکہ کے 2 لاجسٹک قافلوں پر گزشتہ روز ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی میڈیا نے بتایا کہ صوبہ بابل میں امریکی فوج کے 2 لاجسٹک قافلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سابرین نیوز نے بریکنگ نیوز میں لکھا کہ صوبہ بابل میں امریکہ کے 2 لاجسٹک قافلوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے دوران قافلوں کی حفاظت پر تعینات 3 فوجی زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے شفق نیوز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ سن 2021 کے آغاز سے اب تک امریکی سفارت خانے سمیت امریکی اہداف پر 50 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ کے لاجسٹک قافلوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور سامعین یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ اس وقت تہران میں مقیم ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر عنایت حسین صاحب۔ ڈاکٹر عنایت صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ڈیلٹا وائرس اتنی اس میں صورت کیسے ہے اور اتنی طاقت اس میں کیسے ہے؟ ظاہر اس سے پہلے بھی اور بھی کرونا کے وائرس اور ویریئنٹ سامنے آئے ہیں، لیکن اس کی صورت کے بارے میں لوگوں نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آج یہ پوری دنیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
سبھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے تقریباً پونے دو سال سے جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر سویرے بعد جو ہے اس کے مختلف ویریئنٹس ہیں، وہ اصل میں اس کی جو جینوم ہوتا ہے اس کے اندر چینج آتی ہے، تو اس کی وجہ سے نا اس کی جو کنٹیجیس ہوتی ہے یا اسپریڈنگ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلے جو مثلا یو کے میں آیا تھا الفا، پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں بیٹا ویریئنٹ آیا، اس کے بعد برازیل سے گاما ویریئنٹ آیا، اب جو ہے ریسنٹلی جو انڈیا کا ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، یہ تقریباً پچھلے باقی ویریئنٹ کی نسبت جو ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہے ہیں۔ اور اس میں دو خاصیت، ایک تو یہ کہ جب کسی مریض میں جو ہے وائرس انٹر ہوتا ہے تو اس میں پچھلے وائرس کی نسبت جو ہے وہ بہت شدت سے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ وائرمیا یا خون کے اندر جو ہے نا اس کی ریپلیکیشن ہوتی ہے، جس کے اس کے سمٹمس بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ دوسرے افراد میں پچھلے وائرس کی نسبت بہت زیادہ شدت سے جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے نا وہی سوال سے بہت کانشیس ہونا پڑے گا کہ یہ جو ریسنٹ جو ڈیلٹا جو ویریئنٹ آیا ہے یہ بہت شدت سے جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے، تقریباً جو ہے 100% جو ہے نا وہ پچھلے وائرس کی نسبت جو ہے وہ اس کی شدت ہے۔ سمٹمس بھی اس کے جو ہے مختلف ڈفرینٹ ہیں، بس جو ہے وہ پچھلے وائرس جو ہوتے تھے صرف جو ہے وہ بخار اور کھانسی اور بدن میں درد، لیکن جو دوسرے اور سمٹمس جو کم ہوتے تھے پچھلے وائرس میں، اس میں جو ہے نا وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ خصوصاً بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑوں کی نسبت جو ہے اسی طرح پھیل رہا ہے۔ البتہ یہ اچھی بات ہے کہ جو ہے بچوں کے اندر جو ہے اس کے کمپلیکیشن اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن جب بچے مبتلا ہوتے ہیں اس وائرس میں تو کچھ عرصے کے لیے تو بیمار ہوتے ہیں بخار اور دوسرے سمٹم، لیکن یہ دوسرے افراد کو بہت زیادہ مبتلا کرنے میں اہم رول پلے کر رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ، آپ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں دہلی، ڈاکٹر سمیت جین صاحب آداب ہے۔
آداب
ڈاکٹر صاحب۔ سمیت جین صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کیا صورتحال ہے؟ اگرچہ ابھی بھی پر ڈے 40,000 کے آس پاس کیسز آ رہے ہیں، لیکن جو ایک کمی واقع ہوئی ہے دوسری لہر میں، ظاہر ہے کہ لاکھوں میں کیسز آتے تھے، تو جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کی وجہ سے، یا جیسا کہ خدشہ یا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیسری لہر بھی آ سکتی ہے؟
دیکھیے انڈیا میں مین سٹیز میں سیکنڈ ویو جو آئی تھی وہ مینلی ڈیلٹا کے کیسز تھے، اور وہ لگ بھگ کافی پاپولیشن کو انوالو کرا اس نے۔ سو جیسے اب آپ دہلی میں دیکھیں گے، دہلی میں 70-80 کیسز بھی آ رہے ہیں دہلی میں، لیکن کیرلا میں بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ سو اس کیسز ریزن یہ ہے کہ دہلی میں وہ ایک دم سے لائک اے وائلڈ فائر آیا اور میجورٹی لوگوں کو انوالو کر گیا، جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے وہ بچ گئے، جو نہیں ویکسینیٹڈ تھے وہ ایمیونائز ہو گئے افیکٹولی، بٹ کیرلا میں وہ اس سمے نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں پر کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور اس سمے آپ جو 40,000 کی ویلیو بتا رہے ہیں وہ میجورٹی 50-60% کیرلا میں ہو رہے ہیں، ایک اسٹیٹ آف انڈیا میں ہو رہے ہیں، جن میں سیکنڈ ویو آئی تھی وہاں پر اب کیسز بہت کم ہو گئے ہیں۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے ممتاز سیاسی مبصر جناب شہباز علی عباسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی شہباز علی عباسی صاحب، آج اسد عمر صاحب جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں، انہوں نے کرونا سے متعلق کچھ پابندیوں کا اعلان کیا ہے، تو کیا چوتھی لہر میں کچھ شدت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے؟
دیکھیے، کرونا آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً پچھلے 2019 سے لے کر اب تک جو ہے وہ مختلف اعتبارات سے سامنے آ رہا ہے، پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر اور چوتھی لہر. ابھی چوتھی لہر ہے پاکستان کے اندر، یہ بھی انتہائی شدت اختیار کر رہی ہے، اور اس وائرس کی جیسے پہلے آپ نے بھی کہا، یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے یہ بہت شدت سے پھیل رہا ہے، اور اس بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے اس نے افیکٹ کیا ہے، اور اس کے ذریعے پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان کے اندر بھی جو ہے مثبت جو کیسز ہیں ان کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، بلکہ ایک دن میں جو ہے وہ تقریباً 60 کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ اموات کی خبریں بھی آئیں، اور اسی طرح تقریباً 3000 کے قریب کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ نئے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے جو ہے این سی او سی والے ہیں، جو ہماری نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر ہے، اس نے جو ہے لوگوں کو متنبع کیا اس اعتبار سے کہ لوگ پھر سے جو ہے وہ کیا کریں، وہی جو پہلے علاج تجویز کیا گیا تھا، وہ جو پہلے پابندیاں تھیں ان کی طرف آئیں، یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم پھر سے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کی جائے، اور وہ اویئرنیس لیول کس قسم کا ہو، وہ اویئرنیس لیول اس قسم کا کہ لوگ اپنی جانوں کی حفاظت جو ہے وہ خود کریں، تاکہ جو ہمارے ہاسپٹلس ہیں، یہ جو ہمارے پاس سہولیات ہیں، وہ ہمیں کم نہ پڑیں، اور ہم ہر اعتبار سے اپنی عوام کو جو ہے سہولت دے سکیں. ٹھیک ہے، تو جہاں تک ہے اس لہر کی بات، اس لہر کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت شدت کے ساتھ آ رہی ہے، اور بہت سارے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لہر پہلی لہروں سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ شدید بھی ہونی ہے، اور لوگوں کو بہت زیادہ متاثر بھی کرے گی، اگر لوگوں نے جو ہے وہ اس لہر کا ٹھیک طریقے سے مقابلہ نہ کیا، اور وہ ساری چیزیں یا وہ ساری جو ہدایات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے، اوائڈ اگر ان سے کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بھی مخالفت ہو سکتی ہے، جو ہمارے پڑوسی ممالک میں ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں جو کچھ اس اعتبار سے ہوا.
بہت شکریہ ڈاکٹر نائک صاحب. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلٹا وائرس پھیلتا تو بہت تیزی کے ساتھ ہے، لیکن اموات اس میں کم ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، پھیلتا بھی تیزی کے ساتھ ہے اور اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اب تک کے جو ماہرین طب ہیں ڈاکٹر صاحب، کس نتیجے پر پہنچے؟
اکثر جو ہے وہ اسٹڈیز نے یہی کہا ہے کہ جو ہے اس میں اموات کی ریشو زیادہ ہے. ایکچولی آج کل ہمیں جو اموات کم مل رہی ہیں وہ اس کا ریزن یہ کہ اکثر علاقوں میں، اکثر ممالک میں ویکسینیشن جو ہے وہ 60 ایئرس 50 ایئرس پلس افراد کو، اچھی خاصی پاپولیشن جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے، تو جب وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ان میں اموات کا ریشو آلریڈی کیونکہ ویکسینیشن میں سے کم ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا آپ کو. تو یہ ریزن ہے کہ جو ہے ڈیلٹا کی وجہ سے بیماری تو بہت پھیل رہی ہے، لیکن
جو پچھلے جو پیکس ہوتی تھی ان کی طرح نہیں ہے. جی بہت شکریہ. میں ڈاکٹر سمیت جین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، انڈیا میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیسری لہر آنے والی، اتنے بڑے پیمانے پر ظاہر ہے کہ 47 کروڑ تقریباً لوگوں کو ویکسین لگ چکے ہیں، تو کیا ابھی تیسری لہر کا کوئی خوف ہے، اندیشہ ہے؟
جب تک لوگ یہ ہمارے اسٹرکٹلی ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ یہ فالو نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ تیسری لہر ضرور آئے گی. لیٹس ہوپ کہ نہ آئے، بٹ کہیں نہ کہیں بریک تھرو ہو ہی سکتا ہے، وائرس چینج ہو سکتا ہے، ہم جو ہے اپنا ڈر بھول سکتے ہیں. اب دھیرے دھیرے دیکھیں تو اگر ہمارے شہروں میں لوگ ماسک اتارنے لگے ہیں، لوگ اپنا پارٹیز میں جانے لگے ہیں، لوگ اپنا ملنے لگے ہیں لوگوں سے، دھیرے دھیرے وہ فیئر از گوئنگ، اور وہ فیئر جاتے ہی یہ وائرس واپس ہٹ کرنے کے چانسز ہیں. وی پرے ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن چانسز ڈیفینیٹلی ہیں.
بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین. آپ نے ہمارے مہمانوں اور ڈاکٹروں کی یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغبداه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی شخص قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے جو دنیا میں خدا سے ڈرتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین عام طور پر ہمارے سماج کا وہ طبقہ جو مغربی تہذیب کو بہت ساری برائیوں کی جڑ سمجھتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ صنف نازک نے جب سے گھر کی دہلیز کے باہر بازار میں قدم رکھا ہے صنعت و تجارت کو زینت بخشی ہے. یہ اندازہ لگانا بہت مشکل نہیں رہا کہ وہ برائیاں جو کبھی کبھار دیکھنے اور سننے کو ملتی تھیں اب اس نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کیوں پردے میں رہے اور کیا واقعی اس کے باہر آنے سے اس کی عزت و آبرو خطرے میں رہتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود اپنی مرضی سے باہر آنا چاہتی ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب ہمیں ہر وقت اور ہر گھنٹے اور ہر لمحہ اخبارات اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے مل رہا ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک نے عورت اور مرد دونوں کی فطرت میں شرم و حیا داخل کر دی ہے اور وہ خود بے حیائی اختیار نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور پر حضرت آدم اور حوا کو اگر یہ پتا ہوتا کہ شجر ممنوعہ کے پھل کے استعمال کے بعد اپنے لباس سے محروم ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی ترک اولا کے مرتکب نہ ہوتے، مگر جب ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ایسا کر بیٹھے تو انہیں اپنی کیے کا احساس ہوا۔ چونکہ جو اشتباہ حضرت آدم سے جنت میں ہوا تھا، وہی بنی آدم سے زمین پر بھی ہونا لازمی تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم رسولوں اور الہامی کتابوں کے ذریعے آدمی کو آگاہ کرتا رہا کہ اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ایک بار پھر تمہاری شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے۔ انسان کی اسی بشری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطانی طاقتوں نے دنیا میں شجر ممنوعہ کے پھل بو دیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں گناہوں کے باغات خوب برگو بار لا رہے ہیں اور اپنے زہریلے اثرات سے دنیا میں بے سکونی اور افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں شجر ممنوعہ ہے کیا؟ یہ آزادی کا ایک خوبصورت تصور ہے جس کا نشہ ہر آدمی اور عورت کے ذہن پر طاری کر دیا گیا ہے، اور پھر اپنی اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس نشے اور گناہ کی طرف راغب کیے جاتے ہیں، جسے عام مفہوم میں سیکس یا جنسی تسکین کا نام دیا جا سکتا ہے، جو آسانی کے ساتھ ہر قیمت پر بازار میں دستیاب ہے، اور اس منافع بخش تجارت میں دنیا کی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنا بہت بڑا سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ مگر دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت بین الاقوامی ثقافتی اداروں کی اس سازش کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ انسانی حقوق کی بازیابی، جمہوریت کی بحالی، سماجی عدل و انصاف اور آزادی نسواں کے قیام جیسے پرفریب نعروں کے ذریعے دنیا کی تمام دیگر مذہبی تنظیموں اور تہذیبوں کو فرسودہ قرار دے کر انہیں صرف اپنے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور کر دیں، اور وہ خود اپنے قدیم روایتی مذہبی اور اخلاقی قدروں سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ مصطفیٰ محمد تہان نے اپنی کتاب گلوبلائزیشن اور دنیا کی تشکیل نو میں لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں منظور کی جانے والی تجاویز کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان کا مقصد معاشرے کو ہر طرح کے اخلاقی و خاندانی بندھنوں سے آزاد کر کے عریانیت، فحاشی، جنسی بے راہ روی، اسقاط حمل کا قانونی جواز، تعیش پسندی، شادی کے بغیر جنسی خواہشات کی تکمیل جیسی انسانیت سوز عادات کو معاشرے میں بڑھاوا دینا ہے، جس کے بعد انسانوں اور جانوروں کی اجتماعی زندگی میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ امریکہ جو اس پوری تہذیب کا معمار اور موجد ہے، وہاں کی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری پوری دنیا کے لیے ہر سال 12 لاکھ گھنٹوں پر مشتمل مختلف قسم کے لٹریچر اور ٹی وی پروگرام تیار کرتا ہے، جس میں غیر مہذب فلم سے لے کر موسیقی جیسے پروگرام شامل ہوتے ہیں، اور پھر یہاں سے ایک اچھی قیمت کے عوض دنیا کے دیگر ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کی یہ فلمی صنعت پوری دنیا کی فلمی صنعت کی آمدنی کے 85% حصے پر قابض ہے، اور 1994 کے دوران امریکہ نے اپنے تفریحی پروگراموں کی فروخت سے 40.2 ملین ڈالر حاصل کیے، جو کہ امریکہ میں تیار کی گئی دیگر مصنوعات کی فروخت سے بھی زیادہ ہے۔ امریکی طرز آزادی اور ثقافت کے حامی بورہوس فریڈریک کا کہنا ہے کہ آزادی اور شرافت ایک قسم کا فریب اور دھوکہ ہے۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ امریکی ثقافت کو قبول کر لے، مگر جو ملک اور حکومت اس کی مخالفت کریں، ان کے معاشرے میں جوا، شراب، موسیقی اور رقص کی شکل میں تفریح کے ایسے جدید ترین وسائل کو عام کر دیا جائے کہ بالآخر مخالف طبقات بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا خاموشی اختیار کر لیں۔ ہم دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک طبقہ جو اس برائی سے کسی طرح الگ ہے، تو بھی اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے۔ میڈیا، جو کہ شوق و سنگار کے سامان بنانے والی کمپنیوں اور فلم انڈسٹری سے کروڑوں اربوں روپے کی منافع بخش تجارت کر رہا ہے، وہ پوری طرح عورت مرد کے اختلاط اور جنسی بے راہ روی کو ترقی کی علامت بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اپنے اسی مقصد کے فروغ کے لیے ان کمپنیوں نے حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے عنوان سے ایسی مختلف تنظیموں کو سرمایہ فراہم کر رہی ہیں جو عالمی اور ملکی پیمانے پر فحاشی، بے حیائی اور بدکرداری کے رجحانات کو عام کرنے کے لیے ہر ماہ کہیں نہ کہیں کانفرنسیں منعقد کرتی ہیں۔ اس کا اثر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آج سے قبل جہاں معاشرے میں شرابی، زانی اور بدکردار افراد کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، انہیں اب عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس فعل کے مترف سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ارشاد مانجی، اسرا نعمانی اور وی ایس نائپال جیسے بدکردار مصنفوں کو نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے۔ جی ہاں، مادیت کے پرستار نام نہاد مہذب دنیا کے با اثر ممالک ان جوہری اسلحوں کے تباہ کن نتائج سے تو واقف ہیں، مگر جو دھماکہ انسان کے شہوانی جذبات اور جنسی خواہشات کو آگ لگا کر کیا جا رہا ہے، اس نے انسانوں کو جانور ہی نہیں بلکہ درندہ بنا دیا ہے، اور اس فحش تہذیبی الغار سے یکساں طور پر سماج کا ہر ذہن متاثر ہوا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سرور حسین رضوی صاحب، ٹھاکر گنج، حسین آباد، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت ہی معیاری ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام سنے بہت عمدہ تھا۔ ویسے تو تمام پروگرام عمدہ رہتے ہیں، مگر مجھے شب قدر کے پروگرام اور نور رمضان، صبح رمضان اور عید کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت پسند آئے۔ خدا سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سرور حسین رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عبد الرحمن بن غنمہ کہتے ہیں کہ ہم چند افراد معاذ کے فرزند کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ معاذ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھا ہوا تھا اور جوان پر نزہ کی حالت داری تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا، بے اختیار ہمارے آنسو ٹپکنے لگے اور ہمارے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ معاذ نے ہمیں سختی سے روک دیا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس مصیبت پر صبر کرنا مجھے ان غزوات کی شرکت سے زیادہ عزیز ہے جو میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ مل کر کی ہیں۔ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جس شخص کا کوئی بیٹا ہو اور وہ اسے بہت پیارا ہو، اگر وہ بیٹا مر جائے اور باپ صبر کرے اور اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہلے سے اچھا گھر اور مصیبت زدہ فرد کو اپنی رحمت و مغفرت و رضوان کا مستحق قرار دے گا۔ تھوڑی دیر بعد اذان کی صدا بلند ہوئی، لڑکے کی وفات ہو گئی اور ہم نماز ادا کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ اور جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ لڑکے کو غسل و کفن مل چکا ہے اور لوگ اس کا جنازہ اٹھائے قبرستان جا رہے ہیں۔ ہم جنازے میں شامل ہوئے اور ہم نے ماں سے کہا، خدا تجھ پر رحم فرمائے، کم از کم تو اتنا تو صبر کرتا کہ ہم اپنے بھتیجے کے غسل و کفن میں شریک ہو سکتے۔ ماں نے کہا، ہمیں پیغمبر خدا کا حکم ہے کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے جلدی سے دفن کر دیا جائے۔ پھر معاذ نے قبرستان میں داخل ہو کر اپنے بیٹے کو دفنایا۔ جب معاذ قبر سے نکل رہا تھا تو میں نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ کا سہارا لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس لیے تمہارے ہاتھ کے سہارے کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، بلکہ میں نے اس لیے سہارا لینا پسند نہیں کیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھ لے کہ بیٹے کی موت کی وجہ سے میں بے حال ہو گیا ہوں۔ پھر معاذ اپنے گھر آئے، سر میں تیل ڈالا، آنکھوں میں سرما لگایا اور لباس تبدیل کیا اور اس دن باقی ایام کی نسبت زیادہ مسکرائے اور کسی کسی وقت کہتے تھے، فوت شدہ چیز کا نعم البدل اس کے پاس ہے اور اس کی راہ میں ہر مصیبت آسان ہے اور نقصان کی وہی تلافی کرنے والا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مرداد، 23 ذی الحجہ اور 3 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس ذی الحجہ سن 345 ہجری قمری کو عظیم مسلمان دانشور اور مشہور مورخ ابو الحسن مسعودی کا انتقال ہوا۔ مسعودی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی سرزمینوں کی سیاحت اور وہاں کے بارے میں تحقیق میں گزارا۔ انہیں ریاضیات، طبیعت، جغرافیہ اور فلسفے میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ ان کی اہم کتابوں میں مروج الذهب اور تنبیہ الاشراف کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تین اگست سن 1342 عیسوی کو مشہور اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کے لیے نئے راستوں کی تلاش کی خاطر اسپین کی بندرگاہ پاولوس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 33 روز کے سفر کے بعد وہ اور ان کے ہمراہ 120 ملاح اپنے 3 بحری جہازوں کے ساتھ ساحل پر لگر انداز ہوئے۔ کولمبس اور ان کے ساتھی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان پہنچ گئے ہیں، تاہم یہ ہندوستان نہیں بلکہ بر اعظم امریکہ کا ایک جزیرہ سیلواڈور تھا۔ بر اعظم امریکہ اس وقت تک اہل یورپ کی نگاہوں سے دور تھا، اور یورپ والے یہاں آباد قوموں کے وجود سے بالکل بے خبر تھے۔ لہذا انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کے سلواڈور کے ساحل پر اتفاقی آمد کو بر اعظم امریکہ کی دریافت قرار دے کر اس کا سہرا ان کے سر باندھ دیا۔ حالانکہ کرسٹوفر کولمبس کی آمد سے پہلے وہاں مسلمان عرب سیاحوں کی آمد کے آثار اور شواہد موجود تھے، جن میں سے بہت سے آثار خود کرسٹوفر کولمبس اپنے ساتھ اسپین لے کر آئے تھے۔ تین اگست سن 1914 عیسوی کو بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے ملانے والی نہر کا افتتاح ہوا۔ نہر پاناما کے نام سے موسوم اس نہر کی لمبائی 68 کلومیٹر ہے۔ اس نہر کی تعمیر کا کام فرانسیسی ماہرین نے شروع کیا، تاہم بعد میں اس کام کو امریکی انجینئروں نے آگے بڑھایا اور پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تیئیس ذی الحجہ سن 1359 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین اور محدث آیت اللہ شیخ عباس قمی کی وفات ہوئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران بہت مشکلات برداشت کیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں ممتاز علماء سے بھرپور قصب فیض کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر تصنیف و تالیف اور دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ عباس قمی نے مختلف علوم میں انتہائی اہم اور بیش بہا کتابیں تحریر کیں۔ کتاب مفاتیح الجنان ان کی ہی تالیف کردہ ہے، جس میں انہوں نے دعائیں اور احادیث جمع کی ہیں۔ تین اگست سن 1960 عیسوی کو افریقی ملک نائجر کو آزادی ملی۔ آزادی کے بعد نائجر کو اقوام متحدہ کا رکن بنا لیا گیا۔ نائجر پر 18ویں صدی عیسوی سے فرانسیسی سامراج کا قبضہ تھا، اور 1922 عیسوی میں فرانس نے اس ملک میں اپنے فوجی اڈے قائم کر کے اسے باقاعدہ اپنی نوآبادیات میں شامل کر لیا۔ نائجر کے عوام فرانسیسی سامراج کے قبضے سے ناراض تھے، لہذا انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد شروع کی، اور آخر کار اسی دن انہیں آزادی نصیب ہوئی۔ نائجر کا رقبہ 12,67,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ہے، اور لیبیا، چاڈ، مالی اور بنین اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ تین اگست سن 1978 عیسوی کو پیرس میں غاصب صہیونی حکومت نے ایک دہشت گردانہ کارروائی کر کے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے نمائندے عز الدین قلق کو قتل کر دیا۔ اس واقعے میں ان کا ایک معاون بھی مارا گیا۔ 70 اور 80 کے عشروں کے دوران صہیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوسی تنظیم موساد نے پی ایل او کے متعدد رہنماؤں کو قتل کیا، تاکہ اس تنظیم کو کمزور کر کے گٹ جوڑ پر مجبور کر سکے۔ اگرچہ تنظیم آزادی فلسطین نے بالآخر صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ملت فلسطین ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آج بھی صہیونیوں کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.